الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند تکبیرات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان تکبیرات کو دہرائیے گا انشاءاللہ خدا نمتاز ثواب نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. بہترین کام یہ کیجیے گا کہ جب آپ ان جملات کو ادا کرنے لگیں تو خدا نمتال کی عظمت کو سوچیے گا، اس کی جلالت کو سوچیے گا، جس کے منظر ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں اور ہم لوگ خدا نمتال کی عظمت اور جلالت کو قبول کرنے کے محتاج ہیں. قبول کریں کہ خدا نمتال کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، ہم لوگ محتاج ہیں ان چیزوں کے، خاص کر آج کل کے زمانے میں.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عید کا موقع ہے اور ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہم عید کے موقع پر کسی سرپرست کو یاد کرتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں. آج عید کا دن ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر جو کوئی بزرگ ہوگا اس کے پاس جائیں گے. اگر آپ خود وہ بزرگ ہیں تو آپ کے ملنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، لیکن اس کائنات کا بزرگ وقت کا امام ہے جو پردہ غیبت کے اندر ہیں اور ہمارے پاس امکان نہیں ہے کہ ان کے حضور جسمانی طور پر پہنچ سکیں، لیکن ہم اپنی فکر کے ذریعے سے، ہم اپنے ذکر کے ذریعے سے ان کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں اور یہ عرض کر سکتے ہیں کہ مولا ہماری اصلی عید وہ عید ہوگی جب آپ تشریف لائیں گے، ہماری اصلی عید وہ عید ہوگی. اپنے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ مولا یہ عید نہیں ہے، آپ تشریف لائیں تو ہماری عید ہے، وہ دن عید کا دن ہے جس دن آپ تشریف لائیں. بابا سے بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. محترم، گرچہ عید کا دن ہے لیکن آپ اور ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کس سخت وقت سے گزر رہے ہیں، چاہے ملک کی سطح پر ہو، چاہے بین الاقوامی سطح پر ہو، آسمانی اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے ہو یا سیکیورٹی اور اقتصادیات معیشت کے حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے ہم ایک سخت وقت سے گزر رہے ہیں. اور اس موقع پر ظاہر انسان عید کیا منائے جب وہ یہ دیکھے کہ 2 کروڑ افراد بے گھر ہوئے ہیں، 6 لاکھ گھر گر چکے ہیں، 23% سے زیادہ اقتصادی زمین، زراعتی زمین ہماری پانی کے نیچے ہے، ہماری گندم کی فصل سر پر ہے جس کو بونے کا ہمارے پاس امکان نہیں ہے، اور خدا نہ کرے اگر یہ گندم نہ بوئی گئی اگلے 2 مہینے کے اندر اندر تو اگلے سال فروری کے بعد سے ہمارے پاس خدا نہ کرے نعوذ باللہ کھانے کو گندم بھی نہیں ہوگا. معیشت جس حوالے سے ہے، سیاست جس حوالے سے ہے، سیکیورٹی کا جو حوالہ ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. آپ کے چاہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جس طریقے سے 21 رمضان کے دن شہید کیے گئے لاہور میں، جس طریقے سے روز قدس کے دن شہید کر دیے گئے کوئٹہ کے اندر، سب آپ کے سامنے ہیں. انسان اس میں کیا عید منائے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہم مذہب 125 گھرانے کسی شہید کا غم اپنے دل کے اوپر لیے ہوئے ہیں. ان کی بیواؤں کو دیکھے، ان کی یتیموں کو دیکھے، ان کے والدین کو دیکھے، اس کے بعد ان 2 کروڑ لوگوں میں سے متعدد کئی لاکھ افراد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ دیکھے تو انسان اس میں کیا عید منائے، سوائے یہ کہ عید کو ایک موقع سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے جو آپ دوسروں کی نصرت کر سکتے تھے، جو آپ دوسروں کی مدد کر سکتے تھے، اس میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ یہ عید نام کی عید ہو جانے کے باوجود ہمارے لیے ایک عجیب درس، ایک عجیب پیغام لے کر آئی ہے کہ ساتھ دیں گے تو عید بنے گی ورنہ عید نہیں بنے گی۔ ابھی بہت بڑا کام ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ابھی تو صرف اتنا سا کام نپٹا ہے کہ 2 کروڑ افراد ایک جگہ سے ہلے، دوسری جگہ چلے گئے اور ان کا راشن فراہم کیا گیا۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں، اگر پاکستان کی عوام قربانی نہ دیتی تو یہ 2 کروڑ عوام مر جاتے۔ جتنی بھی برائیاں ہم کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پاکستان کی قوم پھر بھی قربانی کرنے والی ہے، یہ پھر بھی جذبہ ہے ان کے اندر، جن کے اندر ایثار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا یہ 2 کروڑ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، یہ مر جاتے۔ اور جو کچھ حکومت کی نااہلی ہے اس کا تو میں کیا ہی عرض کروں، کہ میں نہیں چاہتا عید کے دن کوئی سیاسی بیان آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن کسی بھی محاذ کے اوپر اس حکومت نے کچھ ثابت کر کے نہیں دکھایا۔ اس حکومت سے میرا مطلب کرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، چاہے وہ سیلاب زدگان ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہماری شیت کے حوالے سے سیکیورٹی ہو، اور چاہے وہ ملک کی اقتصادیات اور معیشت کے حوالے سے ہو، ہمیں کسی بھی چیز کے اندر کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور جو کچھ انحصار ہے وہ عوام کے اوپر انحصار، کہ لوگ باشعور ہو جائیں، لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ اور اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ یقیناً جو لوگوں کی مدد نصرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کچھ ہوگا، کچھ بہت کچھ آپ کر بھی چکے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ تو یہ زکوٰۃ فطرہ کا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ فطرہ نکالیں گے یہ مناسب طریقے سے لوگوں کے ہاتھ تک پہنچے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کچھ نہ کچھ عید منانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ پہلے میں عرض کرتا تھا کہ اگر کسی گھر میں 3 بچے ہیں تو وہ ایک اور بچے کے لیے، یتیم بچے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر لے کسی مستحق کے لیے۔ اب میں عرض کروں گا کہ نہیں، اگر آپ ایک خاندان ہیں تو کوشش کیجئے ایک خاندان آپ کے ساتھ اور عید منائے، کم سے کم ایک خاندان اور سنبھال لیجئے۔ یعنی اس دفعہ آپ کوشش کر لیجئے کہ اگر آپ ایک خاندان ہیں، آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، تو آپ 5 افراد کے گھر کے برابر ایک راشن کم از کم عید کے لیے کسی نہ کسی کے گھر پہ ڈلوائیے۔ یعنی پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ غریب مساکین اگر ایک ایک فیملی، ایک ایک بچے کو بھی سنبھال لے تو ملک کے اندر تمام غریبوں کا معاملہ حل ہو جائے گا، یتیموں کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، معاملہ غریب اور یتیم بچوں کا نہیں ہے، اصل پوری پوری فیملیز ہیں، 2 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت مستحق ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یوں ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مختلف چینلز کو استعمال کیجئے۔ میں کسی ایک چینل کا نام نہیں لینا چاہتا، مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، مثلا سندھ کی سطح پر کچھ ادارے کام کر رہے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مثلا پنجاب کی سطح پر ہیں کچھ لوگ، پورے ملک کی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ بھی کیجئے، کسی ایک ریلائبل چینل کو لے لیجئے اور کم از کم ایک خاندان کو سنبھالنے کے برابر ضرور کوئی نہ کوئی کام کر ڈالیے۔ یہ ایک سمجھتا ہوں امیڈیٹ جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ واپس جائیں گے تو کیا ہوگا۔ میں اگر تفصیلات عرض کروں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا اگر ہم نے نہیں کیا، بہت وحشتناک ہے واقعی۔ انسان کو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اگر لوگوں نے ذمہ داری انجام نہ دی تو کیا ہوگا۔ اس وقت معاملہ ان 2 کروڑ عوام کا نہیں ہے، اگر حقیقت پوچھئے تو اس وقت معاملہ یہ نہیں کہ آپ ان 2 کروڑ کو سنبھال لیجئے ورنہ ان 2 کروڑ کو کچھ ہو جائے گا، نہیں، آپ ان 2 کروڑ کو سنبھال لیجئے ورنہ باقی 14 کروڑ بھی جائیں گے، باقی 14 کروڑ بھی جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اپنی فیلڈ کی تمام تر ایکسپرٹیز کو استعمال کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اگلے 6 مہینے کے اندر ہم نے ان 2 کروڑ کو نہیں سنبھالا، اور خاص کر اگلے 2 مہینے کے اندر جو گندم کی بوائی کا آخری وقت قرار پاتا ہے وہ تقریباً نومبر کا وسط ہے، تو اگر یہ 2 مہینے کے اندر اپنی زمینوں پہ واپس نہیں گئے، ان کی زمینیں قابل کاشت نہیں ہوئیں اور انہوں نے گندم نہیں بویا، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے علاقوں میں پانی نہیں ہے، ان کے کنویں مٹیوں سے بھر گئے ہیں، کیچڑ سے بھر گئے ہیں، ان کی ساری کھیتوں کے اوپر کئی کئی فٹ کیچڑ کی تہ لگی ہوئی ہے، ان کی زمین کی ڈیمارکیشنز ہونی ہے، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جو گندم کا ذخیرے کیے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کی سیلوز کے اندر جو گندم تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، انہوں نے اگلی فصل کے گندم بونے کے لیے جو بیج رکھے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ واپس جائیں گے، ان کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے، ان کے پاس گھروں میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. ان 600,000 گھروں میں سے جو گرے ہیں زیادہ تر لوگ کچے میں رہنے والے تھے جن کے پاس اپنی جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ شمار کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہے جو انجام پانا ہے. لیکن ایک مشکل ہے, کام بھی بڑا ہے اور وقت بھی کم ہے. آپ کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. اگر 2 مہینے میں یہ سب کچھ نہیں ہوا, آپ کی اندازاً 23% گندم کی فصل کم ہوگی. اور اگر 23% گندم کی فصل ایوریج کم ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پرانے اسٹاک میں سے بہت کچھ کم ہوا ہوا ہے جو اگلے فصل کی آمد تک کارآمد نہیں رہے گا. یعنی اگر پہلے ہمارے پاس گندم اتنا تھا کہ وہ مارچ اپریل تک چلتا, تو اب ہمارے پاس گندم ایسا ہوگا کہ شاید جنوری فروری میں ہی ختم ہو جائے گا. خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ان 2 کروڑ افراد نے اپنے گھروں میں گندم رکھا ہوا تھا جو اب یہ وہاں سے نہیں لے پائیں گے, ختم ہو چکا ہے, یہ بھی مارکیٹ سے لیں گے. تو گورنمنٹ کے ذخیرے خراب ہو گئے, 2 کروڑ افراد کا مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور مشکل بڑی یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم بکنے کے لیے نہیں ہے. رشیا اور آسٹریلیا جیسے ملکوں نے گندم بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے یہاں پر. یہاں اگلے سال بہت کچھ ہو جائے گا اگر یہ سارے کام نہیں سنبھالے. اور جو کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ 2 ارب کی باتیں نہیں ہیں, یہ کئی 100 ارب روپے کی داستان ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس موقع پر جو پورے پاکستان کی تاریخ کا بدترین لمحہ تھا, ہماری نااہل ترین حکومتیں اس وقت کارآمد ہیں, کام پر ہیں, جن سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. تو ساری توقع اس بات پر ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. اگر آپ زمیندار ہیں اور آپ کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا ہے جس کے اوپر پانی ہے, واجب سمجھتا ہوں کہ آپ گندم بو دیجئے. واجب سمجھ رہا ہوں کہ آپ گندم بو دیجئے, ورنہ آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا خدا تعالیٰ کے حضور کہ گندم کے اس قحط میں ہم نے گندم کیوں نہیں بوئی جبکہ تمہارے پاس زمین بھی تھی اور پانی بھی تھا. بہرحال اگلے چند مہینے آپ کے اور ہمارے لیے فیصلہ کون ہوں گے, اگلے کئی سالوں تک کے لیے فیصلہ کون ہوں گے. تو اگر ہم لوگ اگلے چند مہینے میں اچھی کارکردگی دکھا گئے تو ہم باقی 14 کروڑ کی زندگیاں بچا جائیں گے. لیکن اگر چند مہینے میں اچھا کام نہیں ہوا تو اس پورے ملک کو نہیں معلوم ہم کس مستقبل میں دیکھیں گے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس برے مستقبل سے سب کو محفوظ فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. چند جملات عربی میں ادا کروں گا اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے مطالبہ کی خدمت میں اردو میں عرض ہوں گے. الحمدللہ الذی ھدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفیٰ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا بصیام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهو شهر الله وسيد الشهور وشهر التوبة وشهر المغفرة فصمنا نهاره وقمنا ليله ولا تقصير وأدينا فيه من حقه قليلا من قصير حتى فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وأوحشنا انصرافه عنا قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه الأعظم اللهم فرحمنا برحمتك وأمننا بعافيتك ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا فاذكروا الله يذكركم وكبروه وسبحوه وادعوه استجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم فأخرجوا من كل واحد من عيالكم صاعا من بر أو شعير أو تمر أو عنب إن أحسن الحديث كتاب الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی آپ کے سامنے عربی میں ادا ہوئے ان کا مفہوم یہ تھا اجمالاً کہ آپ کے اور ہمارے سامنے بہت بڑا مہینہ رخصت ہوا, ماہ رمضان, جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا, اس کے اندر ہمیں روزے اور نماز کی دعوت دی, عبادات کی دعوت دی, اور وہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہو گیا. اب ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کیا ہے اس کو کسی طریقے سے اپنے اندر محفوظ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں سے اگر ہم نے کچھ ثواب حاصل کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ اب وہ ثواب زائل ہو جائے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جیسے ہی عید آتی ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. کیوں اس طرح سے نہیں معلوم. ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا بہت کنٹرول ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی عید الفطر آتی ہے وہ سارا کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور مثلاً جن جو خاندانوں کا ایک دوسرے سے ملنا برکت کا سبب ہونا چاہیے اس میں گناہوں کی وجہ سے اور بے برکتی آ جاتی ہے. تو اب خاندان ملتے ہیں تو لڑائی کا سبب بن جاتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس دوران میں کچھ گناہ انجام پا رہے ہوتے ہیں, کچھ بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ پتہ نہیں میوزک کہیں پہ لگا ہوا ہوگا, کہیں پہ کچھ فحاشا ہو رہے ہوں گے, اور کہیں پہ کچھ, جس کی وجہ سے جتنی ہمیں برکتیں ملنی چاہیے تھیں ان برکتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو پہلی کوشش یہ کیجیے کہ آپ سب سے ملیے, اپنی خوشیوں کو منائیے, اس میں کوئی شبہ نہیں, گرچہ ذاتی طور پر مجھے خوشی احساس ہی نہیں ہو رہی اس دفعہ اتنی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے, لیکن آپ خوشی منانا چاہتے ہیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملیے, خاندان والوں کے ساتھ ملیے, حتی الامکان کوشش کیجیے گناہ نہ ہوتا رہے, کیونکہ اگر گناہ ہوا تو جو کچھ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں کمایا تھا ثواب میں سے وہ سب کا سب زائل ہو جائے گا. اور خدا نمتال سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قوموں کے اوپر بلائیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حضور گڑ گڑائیں, اور وہ گڑ گڑاتے کیوں نہیں جب ان کے اوپر بلا بھیجی جاتی ہے. اگر میں اور آپ احساس کر رہے ہیں کہ سیلاب ایک آسمانی آفت ہے تو خدا نمتال کا قانون یہ ہے کہ ہم مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ گڑ گڑائیں, کچھ گڑ گڑائیں. اگر خدا کو یاد کرتے ہیں مصیبت دور ہو جاتی ہے, خدا کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. اگر خدا نے مطالعہ کو یاد نہیں کرتے ممکن ہے پھر بھی آسانی آئے لیکن پھر اس سے سخت ایک مصیبت آئے گی. اب میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ مثلا انہی فسق و فجور اور فحشا کی خاطر اگر خدا نے مطالعہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا تو اب اسی مصیبت کے حل کے لیے پھر دوبارہ فسق و فجور ہوگا. مثلا کوئی کانسرٹ ہوگا جس کے اندر سیلاب کے لیے ڈونیشن جمع کیا جائے گا, اسی فسق و فجور کی خاطر یہ مصیبت آئی ہے, انہی خدا و متعال کی معصیتوں کی خاطر یہ مشکل پیش آئی ہے. اچھا ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں سیلاب ایک نیچرل فینومینا ہے, نیچرل فینومینا کے تحت بہرحال کچھ ہوا جو واقعا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ یہ کہیں گے نیچرل فینومینا تھا جو ہمارے سائنٹسٹ کو پتا تھا تو مطمئن رہیے کسی سائنٹسٹ کو نہیں پتا تھا کہ کیا مصیبت ہے جو نازل ہوئی ہے, اور کوئی انٹرپریٹیشن آپ کے اور ہمارے پاس نہیں ہے سوائے یہ کہ چند وہ ایلنینو فیکٹر ہے اور یہ اور وہ ہے, جس کی کوئی پازیٹیو سالڈ انٹرپریٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیوں رشیا کے اندر ایک ایسی گرمی پڑی ہے جو 130 سال میں نہیں پڑی تھی اور اس سے پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, اور کیوں پاکستان کے اندر ایک ایسی مصیبت آئی ہے سیلاب کی صورت میں, بارش کی صورت میں, جو 80 سال میں نہیں آئی تھی اور 80 سال سے پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو نہیں معلوم کہ شاید صدیوں میں یہ مصیبت آئی ہے, ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ان سب کے باوجود ہم جاگنے کو تیار نہیں ہیں کہ کم سے کم یہ سمجھ جائیں کہ بھائی اب ہوشیار ہو جاؤ, یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے. ہم میں سے بعض کا عالم یہ ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے شہر میں کوئی مسئلہ تو نہیں, کہنے کا نہیں وہ ہمارے شہر سے دور ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا شہر لپیٹے میں آ سکتا ہے, کس کو پتا تھا اتنے بڑے بڑے شہر لپیٹے میں آئیں گے. اور مثلا کیا ہم محفوظ ہیں کراچی کے اندر؟ ہم سمجھ رہے ہیں خدا نے مطالعہ کا کوئی اگر ارادہ قرار پا گیا تو کیا بچ سکتے ہیں ہم لوگ کیا؟ یعنی میں تو تھوڑا سا یہ سوچتا ہوں کہ ذرا سا یہ سمندر اچھل جائے تو کراچی نیچے ہے پھر. یہ تو پتہ نہیں کیا خدا نے مطالعہ کی کون سی برکت ہے کہ اس شہر کے اوپر کہ ابھی تک یہ مصیبت نہیں آئی ہے. بس تو کہتے ہیں شاید عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے, ان کی وجہ سے برکت سے ہوا, نہیں معلوم کس کی برکت سے ہوا ہے. عبداللہ شاہ غازی مستند ترین اصحاب میں سے ہیں, ہم لوگ ان کا تذکرہ کم کرتے ہیں, واقعا ان کے ہمسائیگی کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے, ان کا ذکر اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ اچانک ان کا ذکر آ گیا ہے, اچھا ہے ان کی خدمت میں ایثار ثواب کے لیے اپنی طرف سے ایک تحفہ بھیجنے کے لیے کہ وہ ہماری ہمسائیگی کے اندر ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حضور کوئی نہ کوئی تحفہ ارسال کیا کریں. بابا سے بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ سارا معاملہ اطاعت خدا کے اوپر ہے. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, اب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ عبادت ہے. یہ بتائیں اطاعت کتنی ہے؟ یہ عبادت ہے. آپ آئے یہاں پہ سر جھکایا, آپ نے رکوع کیا, سجود کیا, یہ آپ کی عبادت ہے. اطاعت کتنی ہے؟ بدقسمتی سے ہم لوگ عبادت اور اطاعت کو علیحدہ علیحدہ کر چکے ہیں. ہم لوگ کبھی عبادت کر لیتے ہیں لیکن اطاعت سے دور ہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت یہ ہے کہ آپ کی باہر کی زندگی کیسی ہے. یہاں تو آپ آئے, آپ نے سر جھکایا, ماشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے, باہر کی زندگی کیسی ہے؟ اگر آپ کی اور ہماری اطاعتیں بڑھ جائیں تو خدا نمتال محافظ ہے آپ کا اور ہمارا. خدا نمتال نے سید و سردار کو پردہ غیبت میں رکھا اسی وجہ سے کہ ہماری اطاعتیں کم ہیں. اگر ہماری اطاعتیں بڑھ جائیں ان سید و سردار کی تشریف آوری ہو جائے گی, پھر خدا نمتال کی سب سے برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ خدا نمتال ان کے ذریعے سے عدل و انصاف کو زمین کے اوپر قائم فرمائے گا, اور جب زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیل جائے گا تو خدا نمتال جیسے کہ روایات کے اندر ارشاد فرمایا زمین و آسمان سے برکتیں دے گا. اور اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر زمین پہ عدل و انصاف پھیلتا ہے تو زمین و آسمان سے برکتیں آتی ہیں, اور اگر زمین پہ ظلم و جور پھیل جائے تو پھر زمین و آسمان سے عذاب اترتا ہے جو اس وقت اتر رہا ہے. ہم اگر امام کی غیبت کے نزدیک ہیں تو ہم پھر بہت سخت دور کے اندر سے گزریں گے, اور روایات کے مطابق چھان دیے جائیں گے ہم لوگ. تو اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ فرمائیے. میں بار بار سوچتا ہوں, آپ کہیں گے عید کا دن ہے اور عید کے دن ہمیں خوش کرنے کے بجائے اور زیادہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں. اپنے اطراف میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کیا آپ کو پیغام نہ دوں کہ آپ کس مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں, کیا میں نہ عرض کروں کہ آپ کس مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں, آپ کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. بعض اوقات انسان کربلا کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کربلا ہے, وہ گزر جاتا ہے. ہم اور آپ ایک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہے ہیں, آپ سے چند کلومیٹر فاصلے پر لوگ مر رہے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہے, ہمیں خبر نہیں ہے, علیحدہ مسئلہ ہے. چند کلومیٹر, سو بھی نہیں کہوں گا, لوگ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں, گھر بار ختم ہو چکے ہیں. تو خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, ہمارا امتحان اس سے نہ ہو رہا ہو کہ ہم بے حس کیوں ہیں, اس سے ہمارا امتحان نہ ہو رہا ہو. تو کچھ نہ کچھ ضرور کر ڈالیے, جو آپ کی طاقت اور توانائی میں آتا ہے حتی الامکان کوشش کریں کر ڈالیے, ان لوگوں کی نصرت کے لیے, اپنے دین کی نصرت کے لیے. اور جس عالم سے تشیع گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس طریقے سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں. اور بس یہ آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کیا مصنوعی دلیل ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ ہم جلوس بند کریں چونکہ سیکیورٹی نہیں ہے؟ یہ مصنوعی دلیل ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا ہے تو کیا آرمی پسند کرے گی کہ آرمی اپنے آپ کو بند کر لے چونکہ اس کے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ اگر شاپنگ سینٹرز کے اوپر حملہ ہوا ہے تو کیا پاکستان پسند کرے گا کہ سارے شاپنگ سینٹرز بند کر دیے جائیں؟ تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جلوس پہ حملہ ہوا ہے لہذا آپ جلوس بند کر دیں؟ آپ سیکیورٹی دیں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس شیعت نے کیا اپنا لہو نہیں بہایا پاکستان کے بننے کے لیے؟ کیا 60 سال میں ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا؟ اور دوسری بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا سید الشہداء کے ساتھ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. یہ کوئی تکلفاتی رابطہ نہیں ہے, یہ کوئی غیر رسمی رابطہ نہیں ہے. سید الشہداء کی محبت ہماری رگوں کے اندر ہے, سید الشہداء کی محبت ہماری گھٹیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. ہم اس زندگی کو قبول نہیں کر پائیں گے جس میں سید الشہداء کی عزاداری نہ کر سکیں. اس ٹائپ کے اجتماع کو استعمال کر کے حکومت کو واقعی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیعت کیا ہے. مثلا یہ عید کے اجتماع کو معمولاً اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ عید میں وہ لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ شاید دیندار نہ ہوتے ہوں, سال میں ایک دو دفعہ آتے ہیں, اس طرح سے سوچتے ہیں. اچھا کچھ شاید ہوتا بھی ایسا ہی ہے, لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ دین کے جذبے کو کم رکھتے ہیں, سید الشہداء سے محبت کم رکھتے ہیں, تو اب یہ گزار دیکھیے بلند آواز میں, حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. یہ حکومت کے لیے پیغام ہے کہ اگر تشیع کی مقدار کو بعض اوقات روڈز پہ کم دیکھا ہے انہوں نے, مت سمجھے تشیع سید الشہداء سے دور ہے. نہیں, شیعت اور سید الشہداء میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, شیعہ اور عزاداری میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر پاکستان میں شیعت ہے اور یقیناً بہت مضبوط ہے تو جلوس اور عزاداری ہے, اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ گورنمنٹ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور اگر یہ چند دھماکے کر کے ہم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دھماکوں کے ڈر سے زیر زمین چلے جائیے, انڈر گراؤنڈ چلے جائیے, اپنے مراسم کو بند کر دیجئے, ان کی خام خیالی ہے. ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور جلوسوں کو جاری رکھیں گے, بے شک و شبہ ہم اس کام کریں گے. اس طرح نہیں, چونکہ ان کی آواز شاید آخر تک نہ پہنچے اور آخر تک والوں کو نہ سمجھ میں آئے کہ یہ نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے, لہذا میں خود نعرہ لگاتا ہوں, لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. یہ ان لوگوں کے لیے میں نعرہ لگوایا ہے جو یہاں پر موجود ہوں گے اور رپورٹ کریں گے کہ لوگوں میں جذبہ کتنا تھا. ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ قوم بغیر جذبے کے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کا نام بچپن سے لیا ہے, انہوں نے شہادت کو پسند کیا, انہوں نے شہادت کے سامنے سر جھکایا. تو اگر آج کسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ دینداری میں بہت آگے نہیں ہے, تو مت سوچیں کہ سید الشہداء کے نام پہ باری آئی تو یہ اپنی جان نہیں دے گا. نہیں, الحمدللہ رب العالمین, سید الشہداء کے نام پر کسی میں کوئی عقب نشینی نہیں ہے. سید الشہداء کے نام پر سب اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو ان سب کے لیے پیغام ہے, چاہے وہ ہمارے مخالف فرقوں میں سے کوئی ہوں, چاہے وہ امریکہ اور یہودیت کے سازشی عناصر ہوں, چاہے وہ حکومت کے جواسیس ہوں, جاسوس ہوں, ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اس قوم کے اندر شعور ہے, اس قوم کے اندر سید الشہداء کے نام پہ بہت جذبہ ہے. اور اگر ان کو آزمانے کی خواہش ہے کہ یہ ہمیں بار بار آزمانا چاہتے ہیں, تو یہ سینکڑوں سال ان کے اجداد نے آزمایا ہے, اب بار بار آزما کے دیکھ لیں, بار بار آزماتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین, خدا نمتال کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے سید الشہداء کے ماننے والوں میں سے قرار دیا. اس سے دعا کرتے ہیں, پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, سید الشہداء کے نام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر میں خطبہ عرض کروں گا, اہل بیت کا نام آئے تو اپنے دل دل میں درود بھیجتے رہیے گا تاکہ تعظیم انجام پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى وان علیا امیر المؤمنین وسید الوصیین وان ذریته المعصومین وائمتنا اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ واغتنام طاعته واعداد العمل الصالح فی هذا الایام الخالیہ. اللهم صل على محمد سید المرسلین وعلی امیر المؤمنین وفاطمة بنت محمد والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة القائم بالحق المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. درود بھیجے محمد وعلى آله. اللهم عجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس عید کے دن کو ہمارے لیے مبارک با سعادت قرار فرما. اس عید کے دن جو لوگ مشکلات میں ہیں بحق محمد و آل محمد, ان کی مشکلات کو برطرف فرما. جو دشمنوں کے محاصروں کے اندر ہیں ان کو حفظ و سلامتی نصیب فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, جو لوگ سیلاب زدگان ہیں اس مصیبت میں مبتلا ہیں, پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی مدد و نصرت فرما. جو لوگ کوئٹہ لاہور اور دوسرے سانحات کے اندر شہید ہوئے, ان کی شہادتوں کو بحق اہل بیت اطہار قبول فرما, سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. انسانوں میں زخمی ہونے والوں کو بحق بیمار کربلا شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. کچھ ہمارے جوان بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, پروردگارہ تجھے اسرائے کربلا کا واسطہ, ان جوانوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تمام دعائیں امیدیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار, خدایا ہم گناہگار ہیں, تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے لیکن تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, تو ہماری اہل بیت سے محبت کو جانتا ہے. پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, ان کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.